بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے حق ہونے والی. اشارہ ہے قیامت کی طرف جس کا آنا بالکل یقینی ہے. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پہ مسلط رکھا کہ طوفان ختم ہی نہ ہوا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں وہ اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہونے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. فَإِذَا نُفِخَتِ الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا. تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی بات اس دن راز نہ رہے گی. فاما من اوتی کتابہ بیمینی، اس وقت جس کا نام آیا مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام آیا مال. اتنے اچھے کام کہ ہر ایک کو دکھا کر خوش ہوگا. کوئی چھپ چھپ کر غلط کام نہیں کیا ہوں گے کہ دوسروں سے اس کو چھپانا پڑے. اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا، اس کی تنہائی اور اس کا ظاہر ایک جیسا تھا. وہ ہر جگہ اللہ سے ڈرتا تھا، لہذا اپنا اعمال نامہ سب کو دکھائے گا. فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیا، آؤ دیکھو میری کتاب پڑھو. بالکل سب کے حساب صاف ہیں، کسی کا حق نہیں مارا میں نے، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں. ایسے ہی اعمال انسان کے لیے فلاح کا سبب ہوں گے. میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں. قطوفها دانیا، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. کلوا واشربوا، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. یہ سب کچھ انہیں کیوں ملے گا؟ ان اعمال کے بدلے جو انہوں نے پچھلے دنوں میں کیے. یہاں پھر اعمال کی بات ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام آیا مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں لم اوتا کتابیا، مجھے میری یہ کتاب نہ ملتی. ولم ادری ما حسابیا، اور میں نہ جانتا یہ حساب کیا ہوتا ہے. یا لیتھا کانت القادیا، اے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہو جاتی کہ آج مجھ کو دوبارہ نہ اٹھنا پڑتا. ما اغنا عنی مالیا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توک ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، معاشرے کے ضرورت مند افراد کی ضرورت کا احساس نہ رکھتا تھا. جہنم کے عذاب کا ایک سبب کیا ہے؟ مسکین، ضرورت مند، حاجت مند، فقیر لوگوں کی خبر گیری نہ کرنا، ان کی ضروریات پوری نہ کرنا، صرف اپنے لیے جینا، خود غرض ہو کر ہر فائدے کو صرف اپنے ہی لیے خاص کر لینا. لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھوبن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، یعنی جو تمہاری نگاہوں کو نظر آتی ہیں، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کی بات نہیں۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اس سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ آپ ایسا کچھ کرنے والے تھے، دراصل یہاں آپ کی سچائی کی حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ پہنچایا بالکل صاف صاف حق پہنچایا، کوئی بات اپنی طرف سے ملا کے نہیں بتائی۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، یعنی یہ نصیحت مانتے نہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من اللہ ذی المعارج، مانگنے والے نے عذاب مانگا، مانگا بھی تو کیا مانگا، عذاب مانگا۔ اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے تم دھمکی دیتے ہو کہ ہم نہیں مانتے تو ہم کو عذاب آئے گا، تو لے آؤ وہ عذاب۔ فرمایا وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، شائستہ صبر، اچھا صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی جیسے ہو جائیں گے، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، اس سے ساری دوستیاں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو دوستی کہتے ہی اس چیز کو ہے نا کہ دوست کو ذرا بھی تکلیف پہنچے تو انسان تڑپ اٹھے، لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوسرے دلی دوست کو پوچھے گا نہیں، اس کی خبر نہ لے گا، اسے یاد نہ رکھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دکھائے جائیں گے، سامنے ہوتے ہوئے بھی ہوش نہ ہوگی کہ حال پوچھنے۔ یود المجرم لو یفتدی، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته واخیه وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کلا، ہرگز نہیں، کوئی تدبیر آج کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کو فدیوں میں نہ دے سکے گا۔ انہا لگا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، نزاعت للشوا، جو گوشت اور کھال کو چاٹ جائے گی، تدعو من ادبر وتولا، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، یعنی جب اس کو نصیحت کی گئی تو وہ منہ موڑ کے چلا گیا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سیف سینچ کر رکھا۔ خلق ان الانسان خلق ہلوا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا، دوسروں سے شیئر نہیں کرتا۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یہاں صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں، اس کی پابندی کی بات ہے، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حصہ ہے، مقرر حق ہے، جو روز جزا کو سچا مانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اور ہمیں حساب دینا ہوگا، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جائے، والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے کے لیے بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے، یعنی نمازی ہونا ان کی پہلی صفت ہے، اور صرف نمازی ہونا نہیں کہ کبھی کبھار سال کے نمازی یا ہفتے کے نماز جمعے کے نمازی نہیں، بلکہ وہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت میں کئی چیزیں آتی ہیں، مثلاً یہ وقت پر نماز پڑھی جائے، نماز سے پہلے اطمینان کر لیا جائے کہ جسم اور کپڑے پاک ہیں، باوضو ہونا، وضو میں اعضاء کو اچھی طرح دھونا، ارکان نماز کو اچھی طرح ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نماز کو ضائع نہ کرنا، یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت میں شامل ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نوح، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو ایک لمبے عرصے تک اللہ کی بات بتائی لیکن قوم مان کر نہ دی، تو بالآخر اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات اور دن پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، چپکے چپکے بھی سمجھایا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہاں استغفار کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو پابندی سے پڑھے گا اسے اپنے لیے لازم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر تنگی سے آسانی پیدا کر دیں گے۔ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی، انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو، دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں سورہ نو کی یہی آیات پڑھی کہ استغفار والوں کے لیے زمین آسمان کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں. مالکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں, رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے, کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو ان کو ناراض کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانیاں کرتے ہوئے تم کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کس رب کو ناراض کر رہے ہو؟ اگر ہم سب اس بات پہ غور کریں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہو کہ دنیا میں کسی کو بھی اپنے سے بڑا جب دیکھتے ہیں, عمر میں, علم میں, مال میں, دنیا کے عہدوں میں, تو ایک دم اس سے مروب ہو جاتے ہیں, ایک دم سہم جاتے ہیں, ایک دم سمجھنے لگتے ہیں, ایک دم اپنی حرکتوں کا جائزہ لینے لگتے ہیں کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے یہ ناراض ہو جائے اور میں اس کی نگاہوں میں گر جاؤں. لیکن ایک ہستی جو ان سب سے بڑی ہے, اللہ رب العزت کی ہستی, ہمیں دن اور رات میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں, ظاہری بھی اور چھپ کر بھی. مالکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہے تم کو اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں؟ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تم کو بنایا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور, سورج کو چراغ بنایا, اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا, یعنی جس چیز سے تم بنے ہو یہ سب کچھ پہلے مٹی کے اندر تھا, تم بھی جیسے پودے ہو گئے اور ایک جگہ پہ جمے ہیں, ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ بنے تم بھی اسی مٹی سے ہو, وہیں سے نکلے ہو, لیکن چل پھر رہے ہو. کتنی عجیب نشانی ہو اللہ کی قدرت کی, اتنی عظیم شان رب کے آگے جھکو گے نہیں؟ پھر وہ تمہیں اسی طرح زمین میں واپس لے جائے گا, جیسے آئے ہو ایسے ہی پھر واپس لے جائے گا, اور پھر اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا, اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو. نوح علیہ السلام نے کہا, رب انہم عصونی, میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے, میری بات نہیں مانتے, اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں, ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا, ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو, ہرگز نہ چھوڑو ود اور سوا اور یہوس اور یعوق اور نصر کو. یہ کون تھے؟ یہ ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے جو بہت ہی اللہ والے تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو سجایا کہ دیکھو وہ تو چلے گئے جن کو دیکھ کر تم کو خدا یاد آتا تھا, لہذا کیا کرو, تم ان کی تصویریں اور بت بنا کر سامنے رکھ لو اور ان کو دیکھ کر خدا کو یاد کیا کرو. ایک نسل تو ایسا ہی کرتی رہی, لیکن بعد کی نسلوں کو یہ بھول گیا کہ یہ خدا کو یاد دلانے والے تھے. وہ خدا کو تو بھول گئے اور انہی میں اٹک گئے, اور اس طرح بت پرستی کا آغاز ہو گیا. یاد رکھیے, بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا, اور کس طریقے سے؟ شخصیت پرستی کے اسی طریقے سے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف بلایا انہی میں کھو گئے. جیسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے, حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے, خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے, کہ جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا انہی کے آگے سجدے ہونے لگ گئے, اور اسی طرح شرک کا آغاز ہوتا ہے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا, اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یہ ود سوا یغوث یعوق نصر جن کے وہ گرویدہ تھے, کوئی بھی ان کو بچانے نہ آیا. اور نوح علیہ السلام نے کہا, میرے رب, ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بچنے والا نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے, اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافری ہوگا. میرے رب, مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے, اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. سورۃ الجن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا, یعنی اس قرآن کو, پھر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و ارفا ہے، اس سے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی ان سے ڈرتے تھے اور ان سے بچنے کے لیے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یاد رکھیے کہ اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق انسان ہے، جن اس کے بعد آتے ہیں، اس لیے انسان کو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پتا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوتیں ایسی دی ہیں جو انسان کے پاس نہیں، اور وہ ان قوتوں میں سے ایک قوت یہ کہ وہ آسمان تک بے دریغ جا سکتے ہیں، وہی کے آنے سے پہلے وہ بہت اوپر تک چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہونے لگا تو ان کا اوپر جانا روک دیا گیا تاکہ وہی پوری حفاظت کے ساتھ نیچے تک پہنچے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا، یہ جن کہتے ہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے کم تر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حد تک یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، مجھ پر یہ وحی بھی دی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ یہاں ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، شرع صدر کے ساتھ دین کے رستے پر چلتے جائیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے، ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا یسلک ہوا عذابا صعدا، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دوں، اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور